السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں، آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور ہمارے مہمانوں سے کوسچن کر سکتے ہیں، وہ ہیں 0800-777-89 نمبر، ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ آپ مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں سرحد پار افغانستان سے پاکستانی چوکی پر حملہ، اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا ایک دفعہ پھر پاکستان پر یہ الزام کہ وہ دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کر رہا ہے۔ اس بیان کی آج پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مذمت کی ہے اور اس کو رد کیا ہے۔ آگے چل کر صوبہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا تجزیہ کریں گے، جہاں آج بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں ڈی آئی جی پولیس سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں امریکی نشریاتی ادارے میں شامل 3 پشتو ریڈیو سروسز کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے احتجاج پر بات کریں گے، اور آخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے ایشیا پر بات ہوگی۔ لیکن سامعین، ان موضوعات کی جانب جانے سے پہلے ہم بات کریں گے گزشتہ روز کانگریس میں ہونے والی ایک سماعت پر جو افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے تھی، اور اس وقت وائس آف امریکہ اردو کے رپورٹر امان اظہر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وہ وہاں پہ موجود تھے، اس سماعت کی انہوں نے کوریج کی ہے، اس پہ ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد اس سماعت میں کن کن موضوعات پر بات ہوئی، جو امریکی انتظامیہ ہیں ان کے پاکستان افغانستان میں اہداف کیا ہیں، اور ان کے لیے وسائل جو ہیں وہ کیسے فراہم کیے جائیں گے، 2018 کا جو بجٹ ہے وہ ان ممالک کے لیے کیا رکھا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے، اس کے امپیکٹ پھر کیا ہوں گے وہاں، وہ ہم جاننا چاہیں گے اپنے ماہرین سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، پاکستانی ڈیفینس اینالسٹ، پاکستان سے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں یہاں سے امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد تقی صاحب، اور اسٹوڈیوز میں امان ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم امان، شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔
جی وعلیکم السلام۔
اور امان، سب سے پہلے یہ بتائیے، کل افغانستان پاکستان کے حوالے سے کانگریس میں جو ایک سماعت ہوئی، آپ وہاں پہ موجود تھے، کیا بحث میں کیا شامل تھا، کن چیزوں پہ بات ہوئی ہے؟
جی، یہ سینٹ کی جو دو قائمہ کمیٹیوں کی مشترکہ سماعت تھی، اور اس کے اندر ایک تو مشرق وسطی اور دوسری ایشیا پیسیفک سے ریلیٹڈ سب کمیٹیز تھی جس کی یہ ہیئرنگ تھی، اور اس میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے لیے جو مانگے گئے بجٹ ہے اس کے اوپر امریکی حکام سے سوال و جواب ہوئے کمیٹی ممبران کی جانب سے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ دونوں ممالک کے لیے، یہ اگلے سال یعنی 2018 کے لیے جو مجوزہ بجٹ ہے وہ 1.1 بلین ڈالر کا ہے، 1.1 ارب ڈالر کا، جس میں افغانستان کے لیے تقریباً 800 ملین ڈالر رکھے گئے ہیں، یہ مجموعی بجٹ ہے جس میں ڈیفینس کی سائڈ بھی ہے اور سویلین سائڈ بھی ہے، اور جبکہ پاکستان کے لیے تقریباً 345 ملین ڈالر رکھے گئے ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں یعنی 2017 کے مقابلے میں یہ تقریباً 45% کمی ہوئی ہے اگلے سال کے لیے جو بجٹ، جس کی میں نے ابھی بات کی، 1.1 بلین کا۔ تو یہ تھی بنیادی طور پر وہ گفتگو جس کے لیے وہ وہاں پہ آئے تھے، اور اس میں جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو بہت سی باتیں ہوئیں، اور پھر ممبران نے اپنے اپنے شبہات کا، شکوک کا، تحفظات کا اظہار بھی کیا، اور جو انتظامیہ کی جانب سے جو اس وقت حکام موجود تھے، جس میں اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان پاکستان بھی ہیں، ایلس ویلز، وہ وہاں پہ جواب دینے کے لیے موجود تھی، اور ان کے ساتھ یو ایس ایڈ کے ایک سینئر نمائندے بھی تھے، تاکہ وہ ان کے وہ اپنی جو سائٹ کے جوابات ہیں وہ دے سکیں۔
رائٹ، اوکے۔ تو یہ بجٹ جو ہیں 2018 کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں دونوں ممالک کے لیے 1.1 بلین ڈالر جو ہے رکھا گیا ہے، جو 2017 کے بجٹ سے کم ہے، کافی کم ہے۔
جی تقریباً 45%۔
اوکے، تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کون سے ایسے اہداف ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہیں گے اس بجٹ کے ذریعے، وہ بھی ان کا بھی ذکر ہوا؟
جی، بنیادی طور پہ جو پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہوئی اس میں بارڈر ایریا مینجمنٹ کی بات سامنے آئی، اس کے علاوہ اگر افغانستان کی طرف دیکھیں تو اس میں جو خواتین یا بچیوں کی جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے خاصی گفتگو تھی، کافی گفتگو، لیکن جو بنیادی اگر آپ سمت دیکھیں تو وہ جو امریکہ کے خارجہ پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا جو اہداف ہیں یہ ساری انویسٹمنٹ ان کو سپلیمنٹ کرتی ہے. اور جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کمیٹی ممبران تھے ان کی جانب سے کچھ تحفظات سامنے آئے. شروع ہی میں اپنی ابتدائی کلمات میں جو چیئر وومن تھیں انہوں نے کہا کہ وہ بالکل اس معاملے میں انہیں وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آخر جو نئی اسٹریٹجی ہے افغانستان کے اوپر انتظامیہ کی اس میں پاکستان کا کردار ہے کیا اور وہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو کہ لینے ہوں گے مثال کے طور پہ. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں گی کہ جو ایکٹنگ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ اس کے اوپر جو ذرا نظر ڈالیں اور بتائیں. اسی طرح کچھ تحفظات بھی سامنے آئے، جس طرح کے بجٹ میں کٹوتی کے مسئلے کے اوپر ایک جو سینیٹر وہاں پہ جو کانگریس مین تھے ٹیڈ یوہو، انہوں نے کہا کہ کیا اس سے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے اہداف ہیں اس خطے میں ان ممالک کے اندر وہ کیا متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جب آپ کے پاس جب آپ فنڈز ہی کم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کس طرح سے وہ اہداف حاصل کریں گے، جس کے اوپر ایک یو ایس اے کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اور ایلس ویلز دونوں نے اس کے اوپر گفتگو کی. اور یہ اس کا لب لباب یہی تھا کہ نہیں، یہ سارے جو فنڈس ہیں یہ کمی کے باوجود بھی جو اہداف ہیں انہی کی جانب گیئرڈ ہیں. پاکستان کے اوپر تو گفتگو ہوتی ہی
رہی. اس پہ ہم بعد میں واپس آتے ہیں. بریگیڈیئر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سید نذیر پاکستان سے، ان سے ہم اس پہ کمنٹس لینا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور جس طرح آپ نے ہمارے رپورٹر امان اظہر کو سنا، کل کانگریس میں ایک سماعت ہوئی جس میں پاکستان اور افغانستان کے لیے بجٹ جو ہے 2018 کے لیے اس کو کم کر کے 1.1 بلین ڈالر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، 345 ملین پاکستان کے لیے، 800 ملین افغانستان کے لیے. اب یہ بتائیے کہ اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ اب بھی طالبان جو ہیں، مختلف دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں بارڈر کے اس پار پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی ان کی طرف سے آئے دن حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ اب بھی جاری ہے. یہ بتائیے گا کہ گراؤنڈ وہاں پہ جو ہیں اس پہ کیا اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں اس بجٹ میں اس کٹوتی کے؟
دیکھو، جہاں تک ٹرمپ صاحب کے نئے پالیسی کا تعلق ہے تو اس میں اور اس پہلے بھی جو کوالیشن سپورٹ فنڈ تھا وہ امریکہ نہیں دے رہا تھا، پھر اس کے علاوہ جو ہیلی کاپٹرز یا اس کے علاوہ F-16 تھے ان سے بھی انکار کیا. تو پاکستان نے اپنے لیے یہ ابھی ایک قسم کا فیٹ کمپلی آپ اس کو کہہ دیں کہ امریکہ کے امداد سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھتے اور نہ اس پر تکیہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ دونوں کے درمیان تعلقات کافی حد تک سیاسی سطح پر اور ڈپلومیٹک سفارتی سطح پر کچھ کافی نیچے آ چکے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو فوجی امداد جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں کوالیشن سپورٹ فنڈ یا اس کے علاوہ جو یہاں پر انفراسٹرکچر وغیرہ ہے اس کی تباہی کو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور جو جنگ کے موضر اثرات پاکستان پر پڑے اس کو کچھ سہارا دینے کے لیے یہ اکنامک یا یہ جو پیکج تھا اس میں کچھ ملتا تھا. لیکن ابھی رفتہ رفتہ وہ کم ہو کر میرے خیال میں کہ بہت ہی کم 345 ملین یا 40 ملین ڈالر جو ہے وہ کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتا. البتہ پاکستان کو جس قسم کے دہشت گردی کا سامنا ہے، خواہ امریکہ کا امداد ہو یا نہ ہو، اس نے اس جنگ کو لڑنا ہے اپنی سرزمین پر. اور دوسری بات، جو نئے تعلقات استوار ہو رہے ہیں یا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان جو اپنے سطح پر جو کر سکتا ہے وہ تو کرے گا، لیکن میرے خیال میں کہ اس سے جو امریکہ کی پوزیشن ہے کہ پاکستان پر کتنا دباؤ، یا اس کو اس چیز کے امداد کو اس چیز کرے یا مزید اس کو کہے کہ یہ لنک دیا ہوا ہے یا انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے خلاف کاروائی آپ کر لیں، تو اس پر اثر پڑ سکتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی کمزور ہو جائے گی اکنامک طریقے سے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے نہ وار کر سکے گا اور نہ اس طریقے سے اپنے وسائل کو جنریٹ کر سکے گا. تو میرے خیال میں ایک طرف تو پاکستان پر ایکشن کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کے امداد بھی کم کر رہے ہیں، تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو پھر امریکہ کا اثر بھی کم ہو جائے گا اور پاکستان کی طرف سے تعاون میں بھی ظاہر ہے اس طریقے سے کمی آ جائے گی. تو میرے خیال میں اوور آل اگر اس کو ہم بیلنس کرنا چاہیں گے تو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو نقصان پہنچے گا.
ٹھیک ہے, یہ اس پہ ہم کمنٹس لیتے ہیں. ڈاکٹر تقی صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ جو ہے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مزید کاروائی وہ کریں, دوسری جانب آپ امداد میں کمی بھی کر رہے ہیں, ان کے بقول اس سے جنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
عرضیہ جی کہ امداد تو اپنی جگہ پر ہے لیکن مشروط ہے. جو بگر صاحب نے جیسے کہا کہ پچھلے دو سالوں میں کچھ امداد جو ہے وہ روکی گئی ہے, وہ مشروط اس چیز سے ہے کہ جو دہشت گرد پاکستان کی سرزمین پر بیٹھے ہیں ان کے خلاف کارروائی پاکستان نے نہیں کی, اور امریکہ اس سے امداد کو مشروط کرتا ہے. بالخصوص حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ ابھی تک پاکستان میں ہے, اور اس کے ساتھ مشروط کرنا بالکل مناسب بات ہے. اب 15-16 سال سے جو امداد جاری ہے اس امداد سے تو یہ حاصل نہیں ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے گئے ہوں. میں خصوصاً افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بینچ مارکس ہیں, جب وہ پورے ہوں گے. اب تعاون تو دو طرفہ ہوتا ہے, تعاون ایک طرف سے نہیں ہو سکتا, اس میں ظاہر مشکلات بھی پیدا ہوں گی, کچھ مسائل بھی ہوں گے, لیکن جو کیرٹس یعنی انسینٹیوز کی پالیسی امریکہ کی رہی ہے اس کے بھی نتائج جو ہیں وہ لمیٹڈ رہے ہیں. یہ نتیجہ امریکہ حاصل نہیں کر سکا, تو اب وہ دوسری اپروچ استعمال کرنا چاہیں گے جس میں صرف امریکی امداد کی کمی یا بندش نہیں ہے, اس کے علاوہ اور متفرق امریکہ کے پاس پاور لیورز ہیں جو دنیا کے اقتصادی ادارے ہیں وہاں پر وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ یہ 200-300 ملین کی امداد اگر امریکہ پاکستان کو نہ دے, اس سے پاکستان کی معاشی صحت سے تو بہت فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس سے ایک ایسا راستہ ہموار ہو جاتا ہے کہ جو امریکہ پھر کچھ اور بٹنز پش کر سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر پاکستان کو تشویش پیدا ہوگی.
اوکے امان, آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے کیا خاص طور پر کن پہلوؤں سے اور کیا بحث جو ہے وہ ہوئی ہے؟
جی, پاکستان پہ تو خاصی تفصیل سے کامنٹس بھی آئے اور گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا. اب مثال کے طور پہ جو وہاں پہ کانگریس مین ٹیڈ یوہو نے یہ بات پوچھی کہ 9/11 کے بعد سے پاکستان کو 10 ارب ڈالر دیے جا چکے ہیں امریکن فنڈنگ میں,
میرے خیال میں 80 ارب ڈالر جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے.
تو اگر اس تمام امداد کے باوجود اگر پاکستان امریکہ کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوا, تو اب ایسا کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ مدد کے لیے آئے گا؟ سو ایک گفتگو یہ تھی. دوسری ایک چیئر وومن کی جانب سے یہ بات بھی خاص طور پہ اس پہ پوچھا گیا کہ جو ملٹری کے لیے جو امداد رکھی گئی ہے اس میں کچھ پاکستان کی جانب سے فوجی افسران امریکہ آتے ہیں اور یہاں آ کے ان کی تعلیم اور تربیت کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے, کورسز ہوتے ہیں یہاں پہ جو ایک ریگولر فیچر ہے. انہوں نے خاص طور پہ پوچھا کہ یہ جو اس اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ حصہ جو اس میں اپیرنٹلی یہ حصہ بڑھایا گیا, انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے بڑھنے سے کیا جو پاکستان کی جو فوجی حکام ہیں جو یہاں آتے ہیں ان کو جو کورسز دیے جاتے ہیں ان میں کیا ڈیموکریسی یا ہیومن رائٹس کے کورسز بھی شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا خاص طور پہ زور دے کے ایلس ویلز جو ایکٹنگ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ اس چیز کو انشور کریں کہ جو یہاں پہ ان کی تربیت ہوتی ہے اس میں یہ جو ماڈیولز ہیں ڈیموکریسی کے اور ہیومن رائٹس کے ان کو خصوصی طور پہ اجاگر کیا جائے اور ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. سو ایک کنسرن جو کمیٹی ممبران کی جانب سے آئی وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کنسرنز اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی سامنے آئی. اس کے علاوہ ظاہر ہے کچھ جو گفتگو ہے وہ جو پاکستان میں دہشت گردی کے مبینہ ٹھکانے ان کے حوالے سے ہوئی, اور کانگریس مین ٹیڈ یوہو جو فورن افیئرز کمیٹی کے بھی چیئر وائس چیئر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی اس تمام امداد کے باوجود پاکستان میں جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ کھلم کھلا اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آخر کیا کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن سے ہم پاکستان کے ساتھ ان معاملات پر ہم آہنگی پیدا کر سکیں؟ جس کے جواب میں ایلس ویلز نے, ظاہر وہ ایک ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے کچھ ڈپلومیٹک بات کی, لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایسے یقیناً پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایسے ابھی کچھ مسائل ہیں جن کو آئرن آؤٹ ہونا ضروری ہے اور جن پہ ڈفرینسز موجود ہیں.
رائٹ اوکے امان, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آپ جو ایلس ویلس کا کہہ رہی ہیں, باقی جو وہاں پہ کانگریس مین موجود تھے انہوں نے جن تحفظات کا اظہار کیا پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان میں موجود مبینہ دہشت گرد حملوں کے گروپوں کے حوالے سے, کچھ اسی طرح بیان جو ہے وہ کل نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ پاکستان جو ہیں وہ دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کر رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب, واپس آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی, آپ یہ بتائیے گا پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے سختی سے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے اس بیان کی تردید کی ہے, اس کو رد کیا ہے, لیکن عالمی برادری کی جانب سے یہ ان بیانات کا بار بار سامنے آنا, اس کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیونکہ صرف یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کو رد کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, کیا ثبوت ہے پاکستان کے پاس کہ وہ ایک انڈسکریمنیٹ بلا امتیاز کاروائی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کر رہا ہے, اور وہ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کنونس کرنے میں ناکام کیوں رہا ہے کہ یہ ان کی یہ کاروائی بلا امتیاز ہے اور پاکستان کی سرزمین پر کوئی دہشت گردوں کے ٹھکانے موجود نہیں ہیں؟
ایک ہوتا ہے پرسپشن, ایک ہوتا ہے کہ میڈیا وار ہوتا ہے, اور تیسری بات ہوئی تھی کہ زمینی حقائق ہوتے ہیں. تو ان تینوں کو اگر ہم دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف یہ پرسپشن جو آپ نے کہا میں مانتا ہوں کہ ہے, لیکن جہاں تک زمینی حقائق کا پھر ہم دیکھتے ہیں تو پھر پاکستان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنا انہوں نے اہداف حاصل کیے ہیں, اور تیسری طرف پر یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ یا ناٹو کا سیکرٹری جنرل جو بتا رہا ہے, جو ان کی فوجیں یہاں پر آئی ہے, دنیا کا بہترین وار مشین ہے, اور اس کے علاوہ امریکہ کا جو سرویلنس سسٹم ہے وہ بڑا فعال ہے, ڈرون ان کے پاس ہے, اور سرحد کے دونوں طرف پر وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو امریکہ نے تو یہ خود کہا ہے کہ جہاں پر ہمیں ایکشنیبل ٹارگیٹ ہوگا اس کے خلاف وہ ڈرون استعمال کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو اس کے باوجود یہ خطہ جو ہے ان لوگوں سے پاک نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذمہ داری پاکستان, افغانستان, نیٹو, امریکہ اور سب جو پڑوسی ملک ہے ان پر پڑتی ہے. اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے سارے گروپس ہیں اور کون گروپ کس سے اسلحہ لے رہا ہے, کون سے انفارمیشن دے رہا ہے, کون ٹارگیٹ ایکوزیشن کر رہا ہے اور کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے, یہ بڑا ایک گنجلا کے ایک کمپلیکس سچویشن بن چکا ہے. ٹھیک ہے, افغانستان میں 16 سال جنگ ہوئی لیکن نہ امریکہ جیتا بھی نہیں لیکن ہارا بھی نہیں, اسی طرح طالبان جیتے بھی نہیں اور ہارے بھی نہیں, اسی طریقے سے افغان حکومت گری بھی نہیں لیکن کھڑی بھی اس طریقے سے نہیں ہے. اس طرح پاکستان ڈیسٹیبلائز بھی اتنا ہوا لیکن اتنا بھی نہیں ہوا کہ وہ کولیپس کر جائے. تو آپ ان سب چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہر ایک کے کوئی نہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز یا کوئی بٹھیرے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ گراؤنڈ سچویشن ہے. اس گراؤنڈ سچویشن کو اگر فردر آپ کھول لیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھ لو, ایک دوسرے پر اگر آپ لائیو ہیں تو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں گے, یہ صرف بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھی پر اس قسم کا الزام لگاتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس جنگ میں 16 سال چلا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے درمیان کچھ کمیاں کمزوریاں ہیں اور جس کا ملبہ آپ دوسرے پر ڈال لیتے ہیں ایک دوسرے پر. تو اس سے یہ شگونی آئیے وہ پتہ دیتا ہے یا این ایل ایس سامنے آ جاتی ہے کہ شاید یہ جنگ مزید طول پکڑے گا, کیونکہ اس طریقے سے تو 100% کوئی بھی جو آپ کو اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں یا جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ کوئی ڈیمانڈ پورا نہیں کر سکتا. ہر ایک ملک کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں اور اپنے مشکلات بھی ہوتے ہیں, تو ان کے مشکلات کو اور ان کے مفادات کو, اور میرے خیال میں کہ اگر اس کو امن کی طرف اتنی کوششیں اگر ہوتی جتنے جنگ کی طرف ہوئی ہے تو شاید آج نتیجہ ڈفرینٹ ہوتا بہ نسبت جنگ کا. اور تیسرا بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح امریکہ نے ابھی یہاں پر کانفرنس ہوئی 2 روزہ جس میں ہمارے وزیر خارجہ بھی اور بڑے باقی لوگ بھی تھنک ٹینک اس میں شریک تھے, اور اس میں امریکی سفیر نے جو کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم خود کریں گے, اور جبکہ پاکستان نے بتایا کہ ہم تو करने के लिए भी तैयार है, लेकिन आप निशानदेही कर दी कि कहाँ पर करना है। तो
बिल्कुल ये पॉइंट हम रखना चाहेंगे। आप जो बात कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात की है यही बात जो है पाकिस्तान के वजीर दिफा और वजीर खारिजा भी कह चुके हैं कि अमेरिका और आलमी बरादरी जो है नेटो समेत ये पाकिस्तान को बताएं कि कहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं ताकि उसको पाकिस्तान निशाना बनाएं। ये मैं और आपके इस पर कमेंट कीजिएगा डॉक्टर तकी साहब, और साथ ये भी बताइएगा जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि बदमनी के जो हालात हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में, उसका ज़िम्मेदार ठहराना सिर्फ पाकिस्तान को वो कहाँ तक दुरुस्त है जबकि वहाँ पे अमेरिका और अफगान फोर्सेस जो हैं वो भी लड़ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी जो है अभी तक हासिल नहीं हुई है इस जंग में।
जी अर्ज ये है कि वगैरह साहब ने तो ज़मीनी हकायक की बात की, तो ज़मीनी हकायक तो ये है कि उसामा बिन लादन से लेकर मुल्ला अख्तर मंसूर तक तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मिले सरकर्दा अलकायदा और तालिबान लीडरशिप, ठीक है जी। ये अफगानिस्तान की सरजमीन पर ये लोग नहीं थे। अफगानिस्तान की सरजमीन में जो जो कंटेस्टेड इलाके हैं वहाँ पर तालिबान और हकानी नेटवर्क वगैरह लड़ रहे हैं, मगर मसला लीडरशिप का है। अमेरिका या अफगानिस्तान पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नहीं करते, सिर्फ जो तालिबान और हकानी नेटवर्क की लीडरशिप और उनकी जो रीग्रुपिंग और जो ब्रिज हेड उनको मिले हुए हैं पाकिस्तान में, सवाल उसका है। जो अफगानिस्तान के दाखिली मसाइल हैं वो उसके साथ बरसर पैकार हैं और वो रोज उसके ऊपर बात भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जो लीडरशिप बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर वो सर्वेलेंस में तो आती है लेकिन उसको डायरेक्टली हिट करना, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो खुद क्यों नहीं मार देते, मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए नसीरुद्दीन हकानी जो सिराजुद्दीन का भाई जो इस्लामाबाद में मारा गया, वो तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कोई आधे घंटे की ड्राइव पे तनूर से रोटियां खरीद रहा था। खुदा ना खास्ता अगर वहां पर कोई ड्रोन अटैक हो जाए तो किस किस्म की तबाही फैल सकती है, किस किस्म का डिप्लोमेटिक फॉलआउट उसका होगा। तो ऐसी चीजों की ना तवक्को करनी चाहिए ना इस तरह के इंदिये देने चाहिए। देखिए जो जो मसाइल हैं उनको हल करने की जरूरत यह है कि अगर पाकिस्तान ने इन ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लिया है तो सबूत दीजिए। ज़रब आज़म जो हुआ ढाई साल करीब जुलाई 2014 से लेकर चलता रहा, उसमें पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने 3,500 या करीब 4,000 दहशतगर्द मारे हैं। मेरी अर्ज यह है कि अगर उसमें से एक आदमी जो है अफगान तालिबान या हकानी नेटवर्क का था उसका नाम बताइए, उसकी शहादत लाइए। कांग्रेसमैन टेड योहो का जिक्र अभी यहाँ पर हुआ, वो मेरे कांग्रेसमैन है, मेरे इलाके में रहते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसी शहादत लाए मैं खुद टेड योहो के पास लेकर जाऊंगा, वो लाइए हम हमें दिखाइए वो कहाँ है, लेकिन नहीं है। उसके बरक्स शहादतें ये हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो पाकिस्तान की सरजमीन पर था, मुल्ला उमर पाकिस्तान की सरजमीन पर था, सिराजुद्दीन हकानी पाकिस्तान की सरजमीन पर है, और जब ये कहीं अगर बॉर्डर एरिया में ड्रोन के बॉक्स के अंदर आ गए तो उनको वो हिट करेंगे, इसमें शक नहीं। दूसरी अर्ज ये है कि पाकिस्तान ये कहता है कि उन्होंने नहीं, भाई अमेरिका ने तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तमाम तर लीडरशिप आज के दिन तक जो है वो अमेरिका ने मार के दी है पाकिस्तान, ठीक है जी। ये पाकिस्तान ने आप कारी हुसैन महसूद और नेक मोहम्मद वजीर से ले लें और हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्ला तक आ जाएं तो ये तमाम के तमाम लोग जो है अमरीका ने मारे हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान की बात अमरीका ने नहीं रखी और नहीं सुनी तो ये गलत है। जहाँ जहाँ कैपेसिटी के मसले हैं अफगानिस्तान की अपनी अफवाज के, वो उनको हल करना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में जो मसाइल अफगानिस्तान के मौजूद हैं वो पेरिनियल हैं, वो तो पिछले 40 साल से वो मसला अपनी जगह पर दरपेश है, उसको यकीनन अमेरिका को भी देखना चाहिए। और अमेरिका ने अभी कल परसों एक ये बयान दिया भी कि ऐसी कोई सिचुएशन वो पैदा नहीं होने देंगे कि जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम जो है वो हों। तो देखिए मैं तो ये नहीं समझता कि अफगान तालिबान और हकानी नेटवर्क से पाकिस्तान के अवाम को कोई फायदा पहुंच सकता है। मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, इन लोगों की वजह से हमने सिर्फ बर्बादी देखी है, हमने इनकी वजह से कोई प्रोग्रेस नहीं देखा, कोई इस्तेहकाम नहीं देखा। ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान को ये फैसला पाकिस्तान के मफाद में करना चाहिए। अफगानिस्तान का मफाद आप छोड़ दें, अपने घर को देख लें। मेरा ये कहना है कि हम वहाँ के रहायशी पैदायशी हैं और हमारे हक में ये लोग नहीं है। जो विन 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 सिचुएशन अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ कि वो क्या होगी जो पाकिस्तान अमेरिका और अफगानिस्तान के मफाद में होगी, तो उसमें हकानी नेटवर्क का कोई रोल मैं नहीं देखता। और ये बात मैं अपने कांग्रेसमैन को भी कहूँगा और जिस फोरम पर जहाँ بیٹھوں گا وہاں کہوں گا, اور پاکستان اگر کہتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے تو اس کے برعکس ثابت کر کے دیں. میں نے کہا کہ 3,500 سے 4,000 آدمی انہوں نے مارے ہیں, اس میں سے ایک دکھا دیں ہم مان لیں گے.
ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, آپ اس پہ کمنٹ کریں پلیز, پھر اس کے بعد ڈاکٹر دگی صاحب کو آپ نے سنا.
جی میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ صرف ملا نذیر نے 350 اس وقت مارے تھے جو کہ وہ مطلب کی شروعات تھے اس کے, تو کیا وہ اس وقت پاکستانی تھے یا ادھر سے آئے ہوئے تھے, اور یہ جو پچھلے جنگ کے جو جہاد تھا اس کے ریمننٹس تھے. اس کے علاوہ گٹنو بے کدھر سے بھرا تھا, وہ تو پاکستان میں کوئی 700 سے زیادہ لوگ ان کے حوالے کیے تھے. اس کے علاوہ جو لیبی تھا یا اس کے علاوہ باقی جو لوگ مارے گئے تھے, میں کتنے نام لے لوں کہ وہ ہوئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں کی کولیشن ہے اور جب وار آف ٹیرر میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, تو ایک نے ایک ہدف پورا کرنا ہے, اس کی کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے, دوسرے نے دوسرے. پاکستان نے جو ضرب عضب کیا تو افغانستان کو جہاں پر امریکہ کے افواج ہیں ان کو بتایا کہ ہیمر اینڈ اینول والی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں, آپ بارڈر کو سیل کریں اور ہم ان کو ادھر سے ماریں گے, آپ ادھر سے ان کو نہ جانے دے یا ان کو مار دیں. پھر یہ جو راجگال میں کاروائیاں ہو رہی تھیں اس میں بھی ان کو پھر انفارم کیا کہ ہم ادھر کاروائی کر رہے ہیں, آپریشن سیبر 2, 3, 4 ہو گئے, لیکن وہاں پر اس قسم کا کاروائی نہیں ہوئی, وہ بارڈر پر نہیں آئے, اور انہوں نے وہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ہیمر اینڈ اینول کی وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کو آپریشن کروں آپ کو آپریشن نہ کریں تو پھر تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جنگ مکمل کو آپریشن سے اور مکمل ایک دوسرے پر اعتماد سے جیتی جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بلیم گیم ہے کہ پاکستان میں کتنے مارے گئے اس میں کتنے مارے گئے, ہمارے بھی جتنے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اگر مارے گئے ہیں ڈرون میں تو وہ افغانستان کے سرزمین پر مارے گئے, تو یہ ثبوت ہے کہ وہاں پر وہ پل رہے ہیں, وہاں پر وہ موجود ہیں.
بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ, ڈاکٹر دگی صاحب بریگیڈیئر صاحب کو بولنے دیں ایک منٹ. جی بریگیڈیئر صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں پلیز. جی
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ جنگ کمپلیکس ہے, اس میں ٹھکانے ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ اگر امن کے لیے کوشش کریں اور ایک دوسرے پر دباؤ کی بجائے اور امداد کم کرنے کی بجائے یا ٹرسٹ میں کرنے کی بجائے, تو میرے خیال میں یہ جنگ جاری رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ پشتوں کی مثال ہے.
صحیح ہے ڈاکٹر تقی صاحب,
رشتہ دار کے آباد
جی بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں
20 سال بعد اس نے کہا جلدی
کہ پاکستان
میں یہ فیصلے نہیں ہوتے.
جی بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. ڈاکٹر تقی صاحب بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے ہیں اور ان کے اس پوائنٹ میں آپ کو کتنا وزن نظر آتا ہے, کیونکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سرحد پار افغانستان سے ایک پاکستانی فوجی چوکی پر حملہ ہوا ہے جس میں ایک پاکستانی فوجی ہلاک بھی ہوا ہے. تو اس طرح کی اگین جو بریگیڈیئر صاحب کی بات ہے کہ صرف پاکستان سے یہ حملے نہیں ہو رہے یا پاکستانی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی, افغانستان کی سرزمین بھی ہو رہی ہے. اور یہ آج کا جو حملہ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ امریکہ کے اس سٹیٹمنٹ کے ایک دن بعد آیا ہے جب جس میں اس نے کہا ہے کہ افغانستان سے کوئی حملہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ یا عالمی برادری جو مطالبات پاکستان سے کر رہا ہے وہی کاروائی جو ہے وہ آپ سرحد کی دوسری جانب دہشت گرد ٹھکانے جو مبینہ ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کر کے دکھائیں؟
جی دو تین ارداشتیں. دیکھیے جی بریگیڈیئر صاحب نے زمینی حقائق کی بات کی تھی, میں نے زمینی حقائق رکھی ان کے سامنے. انہوں نے اپنے بیان میں ابھی تک ایک بھی افغان طالبان یا حقانی نیٹورک کے آدمی کا نام نہیں بتایا جو ضرب عضب کے بعد جو ہے وہ اس کو نشانہ کیا گیا ہو, ایک بھی نام نہیں لیا انہوں نے. جو بات انہوں نے گوانتانامو کے حوالے سے کی ہے وہاں پر پاکستان سے پکڑا ہوا آدمی نہیں گیا. اب افغان طالبان کا القاعدہ کے لوگوں کا بالکل وہ تو سب دنیا مانتی ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں امریکہ سے پیسے لے کر انہوں نے بہت سارے جو ہیں القاعدہ کے آپریٹو جو ہیں وہ دیتے, کہ مشرف نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے یہ. دوسری بات یہ کہ جو لوگ افغان نارتھ ایسٹ میں پاکستان سے گئے ہیں یہ پاکستان کی فوج کے آپریشن کے بعد وہاں پر گئے ہیں. جو پاکستانی طالبان کی سرکردہ لیڈرشپ ماری گئی ہے وہ تمام کی تمام پاکستان کی سرزمین پر امریکن ڈرون نے ماری ہے. اب ایک یہ خالد خراسانی کا نام پچھلے مہینے یا دو ہفتے ڈھائی ہفتے پہلے ایک ڈرون میں جو کرم کا مقبل کے علاقے سے اکراس ہوسٹ کی طرف جو ہے اس کا نام آیا, तो कार्रवाई तो वो कर रहे हैं, ड्रोन जो है वो मार रहे हैं। पाकिस्तान फौज इनको कॉर्डन ऑफ अगर करना चाहती तो कर सकती थी, कैपेसिटी का मसला होगा या दूसरी पेचीदगी होगी। जैसे स्वात के ऑपरेशन से मुल्ला फजलुल्लाह तो स्वात में था ना, वहां से निकल कर इनका कहना है कि कुनार पहुंच गया या किसी दूसरी जगह पर है वो, तो ये बंदोबस्त खुद इनके अपने पास भी नहीं था। तो ये इलाके जो है, मैंने इसीलिए अर्ज किया कि ये 40 साल से वहां पर एक सलफी इमारत कायम थी जमीर रहमान की अफगानिस्तान में, और उसके बाद से वहां पे ये पॉकेट्स मौजूद हैं। इनको बराह रास्त टारगेट करना जो है वो इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अमेरिका जो है वो, मेरा इंडिया ये है कि अमेरिका को अगर फजलुल्लाह की लोकेशन वहां पर, चाहे वो अफगान टेरिटरी पर हो या पाकिस्तान टेरिटरी पर हो, जिस वक्त भी उसको मिलेगी अमरीका उसको मार डालेगा। आई कैन टेल यू दैट, इसमें कोई शायबा होना नहीं चाहिए।
ओके डॉक्टर तगी साहब जी, हमारे साथ रहिए। ब्रिगेडियर साहब आप भी मुख्तसर, हम अपने कॉलर्स को सुनना चाहेंगे, प्लीज आप अपनी जो राय है उसको मुख्तसर रखें। जेहलम से राजा महबूब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम जी।
जी
मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो अमेरिका ने हमारे लिए इमदाद जो मुख्तस की है, तो पाकिस्तान को इसको शुक्रिया देना चाहिए।
अच्छा,
क्योंकि एक हाथ से अमेरिका जो एक हाथ से नवाला जो है रोटी का हमारे मुंह में देता है, दूसरी हमारे सर पे जूतियां मारता है।
ठीक।
तो पाकिस्तान को ये चाहिए वो अपने वसाइल पे इन्हसार करे और लोगों को तैयार करे कि हमने रूखी रूखी सूखी रोटी खानी है और इस मुल्क अपने वसाइल से ही काम लेना है।
जी बहुत शुक्रिया तो राजा महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दीर से लियाकतुल मुल्क साहब जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। शहनाज ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा है कि जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले नहीं होंगे, मैं कहता हूँ कि अमेरिका ये शुरुआती किस बुनियाद पर दे रही है कि जहाँ अफगानिस्तान के 40% एरिया पर तालिबान हैं, तो ये किस बुनियाद पर ये दे रही है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि ड्रोन हमलों की जो फिगर्स उन्होंने वो कह रहे हैं, ये 270 ड्रोन हमले हुए हैं और इसमें 2500 हमारे लोग शहीद हुए हैं। इसके अलावा ये जो इस वक्त मिलिट्री और सिविल इमदाद जो अमेरिका जो इन पर इशार कर रही है कि फिर जो ये ख़त्म होनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। एक दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क का रिव्यू बॉक्स जो है, उसका एक जो है इदारा, आज़ाद इदारा सेंट्रल ग्लोबल डेवलपमेंट, उसके एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इनकी जो इमदाद मिल रही है कोलिशन फंड के हवाले से, तो वो एक $1.5 है। और ये वही माशी इमदाद है जिसकी वजह से हमारे हाथों में अमेरिका की हथकड़ियां हैं और पाँव में उनकी
जी। तो आप भी राजा महबूब जहलम से जिन्होंने ये बात की उनसे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान को ये इमदाद जो है रद्द करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। कॉल करने का शुक्रिया। इस सेगमेंट के आखिरी कॉलर रावलपिंडी से महमूद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। महमूद साहब
जी आपको सलाम, बल्कि पूरी बहस अमेरिका और जितने आपके प्रोग्राम वाले सबको सलाम
जी।
आपके बात यह है कि 95 की तरह दहशतगर्दी पाकिस्तान में कम हो गई है। अमेरिका अपनी पॉलिसी पाकिस्तान पर डालता है, अमेरिका फेल हो गया अफगानिस्तान से, हम कैसी कुर्बानी, 70-75 की हमने कुर्बानी दे दी है, और क्या चाहता है हमसे अमेरिका
जी। ओके बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। इसके कितने चांसेस है, दो कॉलर्स ने ये बात की है कि 2018 के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से कल कांग्रेस में जो समात हुई है उसमें ये कहा गया है कि ये इमदाद जो हैं $1.1 बिलियन यानी 45% जो हैं वो कम कर दी गई है दोनों मुल्कों के लिए, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा 345 मिलियन है। तो आप क्या समझते हैं, आप ऐसे कोई इम्कान देखते हैं जिसकी बात हमारे कॉलर्स कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसको रद्द करें इस इमदाद को?
मेरे ख्याल में जिस तरह वो पीनट वाली बात आ जाती है कि ये कोई खास अहमियत नहीं रखता। अलबत्ता अगर अमेरिका ज्यादा अपना दबाव पाकिस्तान पर लाएंगे तो मेरे ख्याल में कि इस इमदाद को भी कोई मानी भी नहीं रखेगा जमीनी वाकई के लिहाज से। और दूसरी बात ये है कि ये ताल्लुकात को बिगाड़ने वाली बात होगी। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिस तरह एक कॉलर ने भी कहा, देख लो अब जो 45% या 50% एरिया पर खुद भी अमेरिका कह रहा है कि तालिबान का कब्जा है, तो किसने नाटो के उसने सिक्री को या अमेरिकन फौजी कमांडर को या एसाफ के कमांडर को کس نے اس کو روکا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی نہ کرے اور آپ وہ زمین جو اسٹیل میٹ ہے وہ اسٹیل میٹ کو توڑ کر اپنے فیور میں لے آئے. تو یہ ایک زمینی حقیقت ہے جس میں ڈاکٹر تقی صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آخر ان کے
ڈاکٹر تقی صاحب مختصر جواب پلیز 30 سیکنڈ میں اس کا جواب دیجیے گا ڈاکٹر تقی صاحب 30 سیکنڈ پلیز.
جی جو دیر سے کالر تھے ان کو تو خالی میں اتنی یاد دہانی کر دوں کہ جو وہاں پہ البدر کے مجاہدین جو ہیں جو دیر سے لڑنے کے لیے گئے افغانستان میں اور پھر ان کے جنازے وہاں پر دیر کے اندر کیے گئے تو یہ تو کھلی دہشت گردی ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی حملہ کر دے ان دہشت گردوں کے اوپر اور اس کے ساتھ بفرض محال اگر ان کے کوئی لواحقین جو تو یہ تو عام لوگوں کو لائن آف فائر میں ڈال رہے ہیں یہ لوگ. تو اپنے گربان میں جھانکیے امریکہ کو, امریکہ کا کام کرنے دیں, آپ اپنا گھر صاف رکھیں تو امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر تقی صاحب, شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور موضوع ہے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور موضوع پہ جو امن و امان کی صورتحال سے متعلق ہے اس پہ ایک مختصر کمنٹ آپ سے میں لینا چاہوں گی. یہ خبر بھی آئی ہے کہ بلوچستان میں آج ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں ڈی آئی جی پولیس سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کئی اسٹیپس جو ہیں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ لیے گئے ہیں. فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل میں یہ دینا چاہوں گی کہ گزشتہ دنوں بلوچستان کو اے اور بی ایریاز میں تقسیم کیا گیا. تو یہ جو اس قسم کے اقدامات ہیں یہ کارآمد مؤثر ثابت کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس طرح کے حملے بار بار ہمیں نظر کیوں آ رہے ہیں بلوچستان میں؟
وہ بلوچستان میں پہلے تو بہت ہوتے تھے, اس میں کبھی تو ضرور آئی ہوئی ہے اور کافی حد تک سیکیورٹی حصار جو ہے وہ مضبوط ہو گئے, لیکن پھر بھی اس قسم کے جو خودکش حملے ہوتے ہیں اس کو مکمل طور پر روکنا میرے خیال میں کہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی طاقت کے اس میں نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا حملہ ہوتا ہے جس کا اگر انٹیلیجنس آپ کے پاس مکمل طور پر موجود نہ ہو تو وہ اپنے ہدف کو حاصل کر لیتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 کلو بارود اور ایک بندہ ہے وہ جا رہے, وہ کسی طرف بھی کسی بھی طریقے کسی بھی راستے اور کسی بھی زمین میں وہ آ سکتا ہے. لیکن جہاں تک بڑے حملوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس میں کمی آئی ہوئی ہے. اس قسم کے حملے مزید بھی ہوں گے کیونکہ یہ جنگ تو ابھی مکمل طور پر جیتی نہیں گئی, البتہ اس میں جو پانسا ہے اس کا پلٹ دیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف. اور دوسری طرف پر یہ بھی ایک چیز ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مطلب پہلے کاروائیاں ہوئی یا اب کاروائیاں ہو رہی ہے یا یہ جو رد الفساد آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے اس قسم کے سمس کو بھی جو کہ اس قسم کے کاروائیاں کرتے ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن مکمل طور پر خاتمے کی کوئی یقین دہانی ابھی نہیں دی جا سکتی. اور وہ کوئٹہ جو ہے وہ سینسیٹیو زون ہے, اس میں بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں اور یہ حملہ جو ہے یہ بھی یقینی طور پر ایک خطرناک حملہ ہے اور باقی پاکستان میں بھی کافی حد تک اس میں کمی آ چکی ہے, لیکن اب بھی اس جنگ کو میرے خیال میں کہ مزید اس میں وقت بھی درکار ہوگا اور مکمل صفایا کے لیے تعاون بھی باقی ملکوں کا بھی ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خصوصاً بلوچستان کے لحاظ سے پاکستان کافی سینسیٹیو ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں بلکہ ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ کافی حد تک بلوچستان,
لیکن انڈیا کی طرف سے بھی یہی الزامات جو ہیں پاکستان پر لگتے ہیں. بے حد شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر تقی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. سامعین اس وقت ایک مختصر بریک ہم لینا چاہیں گے اور بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کچھ امریکی نشریاتی جو ادارے ہیں جن میں پشتو 3 چینلز ہیں ان کے خلاف آج پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اس کے محرکات وجوہات جو ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈیوا ریڈیو کے ایڈیٹر نفیس ٹکر صاحب, ان سے ہم بات کریں گے, اور پراک مشال ریڈیو کے رپورٹر عبدالحی کاکڑ صاحب, سینئر آپ جرنلسٹ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر تقی صاحب جو ان ریڈیوز میں بطور اینالسٹ وہ شامل ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے, پہلے ہم لیتے ہیں مختصر سی بریک.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. पता है facebook.com/voaurdu।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सूबा बलूचिस्तान से JUIF के सीनियर रहनुमा, साबिक सेनेटर और साबिक वफाकी वज़ीर रहमतुल्ला काकड़ साहब, जो हमें बताएंगे कि उनकी पार्टी की जानिब से तीन जो चैनल्स हैं पश्तो रेडियो के, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज की वजूहात जो हैं वो क्या हैं, वो हम जानना चाहेंगे। उससे हमारे साथ नफीस टकर साहब जो हैं वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नफीस साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो सर्विस है, इट्स वन ऑफ़ दो सर्विसेज जिन पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सालिमियत और दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ ब्रॉडकास्ट जो हैं वो कर रहे हैं, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के जो रेडियोस हैं वो इस्लामी अहकामात का मजाक जो हैं वो उड़ाते हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फाटा के जो सियासी मुस्तकबिल के बारे में आपका जो रेडियो है, मशाल रेडियो है और दीगर, वो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस पे आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि रहमतुल्ला काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक JUIF से है, साबिक सेनेटर और साबिक वफाकी वज़ीर, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस एहतजाज की वजूहात जो हैं वो क्या हैं और इनकी पार्टी की तहफ़ुज़ात क्या हैं। रहमतुल्ला काकड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी। रहमतुल्ला काकड़ साहब, आज जो एहतजाज हो रहा है अमरीकी नशरियाती इदारों में शामिल पश्तो रेडियोज़ के ख़िलाफ़, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या तहफ़ुज़ात हैं आप लोगों के?
गुजारिश ये है कि JUIF जो है फाटा का अपना एक अलहदा से सेटअप है, वो लोकली अपने मामलात को देखती है और एक जमहूरी तरीके से, फिर भी जो एक प्रेस क्लब्स के सामने कोई अगर एहतजाज रिकॉर्ड कराना होता है, और उसमें जहां तक मेरी मालूमात है वो ये है कि इनका कबायली लोगों का, या जो JUIF से अगर आप इसको मंसूब करना चाहती हैं, तो उनका नुक्ता नज़र जो है उसको सही तरीके से न सिर्फ ये कि हाईलाइट नहीं किया जाता, बल्कि उसमें कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें शामिल हो जाती हैं या बाय डिज़ाइन उसमें शामिल कर ली जाती हैं, जिससे जिसका इनको इल्म नहीं होता।
अच्छा, तो ये एक ही वजह है जिसकी वजह से आज एहतजाज किया जा रहा है, ठीक। नफीस टकर साहब, आप हमें बताइएगा, इसमें आपका जो रेडियो है, आप लोगों का डीवा रेडियो, उसके खिलाफ भी, उसका नाम भी शामिल है, उसके खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है, दिफा में आप क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा है कि नमत रहमतुल्ला काकड़ साहब को खुश आमदेद कहता हूँ और साथ ही डॉक्टर तकी साहब को भी खुश आमदेद। मैं ये कहूँगा कि वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा के बिहाफ में सिर्फ बात करूँगा। ये एहतजाज तो तीन पश्तो चैनल्स के ख़िलाफ़ है, एक डीवा है और एक मशाल है और तीसरा जो है वो रेडियो आज़ादी है। उनका अपना एक वो होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से कहूँगा कि इन्होंने तीन इल्ज़ाम लगाए हैं। अब यह है कि इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर उसको साबित करना जो है वो बहुत मुश्किल है। मेरे ख़्याल में एक तो ये है कि जब ये कहते हैं कि हम किसी मुल्क के सालिमियत के ख़िलाफ़ हैं, तो ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। ये बिल्कुल साबित भी नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ से और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो वही चीज़ें रिपोर्ट कर देते हैं जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका में या कहीं और ब्रसल्स में, जहाँ भी कोई चीज़ हो जो पॉलिसी के बारे में उस रीजन के हवाले से जो कुछ ये लोग कहते हैं, ख्वाह वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, ख्वाह वो पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल हो, या प्राइम मिनिस्टर अब्बासी साहब हो, या صدر غنی صاحب ہو افغانستان کے، ان سب کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہم اسی طرح اور ان کے آواز میں، بعض اوقات اگر ہمارے پاس آواز اور ویڈیو ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو رپورٹ میں ہم شامل کر دیتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ چونکہ ایک کنفلکٹ زون ہے، کنفلکٹ زون میں اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو آپ کے پسند کے وہ جو ہے خبریں آتی ہیں، اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایسے خبریں بھی سنتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں آتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کنفلکٹ زون ہے اور زیادہ تر پریشر اب جو اس پورے کنفلکٹ یا وار آن ٹیرر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً ہر طرف سے پاکستان پر وہ زیادہ ایک پریشر ہے، تو وہی چیزیں ہم رپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر یہ امپریشن لوگ وہاں پہ یہ لیتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے خلاف ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے میں ایک مثال دیتا ہوں، پرسو نیٹو نے کہا تھا برسلز میں کہ پاکستان میں جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، جو سیف ہیونز ہے طالبان کے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان کے سالمیت کے لیے۔ ہم نے وہ بھی رپورٹ کیا اور ساتھ ہی انالسٹ جو پاکستان کے تھے وہ بھی ہم نے لے لیے۔ آج پاکستان کے فارن آفس نے کہا ہے کہ یہ غلط ہیں، بلکہ افغانستان کے سالمیت کے لیے جو خطرہ ہے وہ افغانستان کے اندر جو سیف ہیونز ہے طالبان کے، وہاں سے ان کو خطرہ ہے۔ ہم نے وہ بھی لے لیا اور ساتھ ہی وہ نیٹو کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی اسی خبر میں ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ویو اے کی، وائس آف امریکہ کی جو ایجنڈا ہے خبروں کی، وہ فالو کرے، اور ہمارا ہر ایک خبر ہم حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تین چیزیں ہوں خبر میں: ایک یہ کہ یہ سچ ہو، دوسرا یہ کہ یہ غیر جانبدارانہ ہو، اور تیسرا یہ کہ یہ مکمل بھی ہو۔ اس طرح نہ ہو کہ آج ہم ایک بات کر لیں گے اور پھر دوبارہ دوسرے فریق کی بات تین دن بعد یا چار دن بعد کریں گے، اس طرح نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو اسلام کی بات یہ کر رہے ہیں، یہ تو میں ان کو چیلنج کر دیتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم بھی دیکھ لیں گے، اپنی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ بھی دوبارہ ریویو بھی کر لیں گے، لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ویو وے ڈیوا میں کوئی اسلامی اسکالر بھی نہیں ہے، مذہب کا اسکالر۔ میں خود اپنے طرف سے یا کوئی اپنے طرف سے اسلام پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مذہبی موضوع پہ بات ہوتی ہے تو پاکستان، افغانستان اور ریجن میں تعلیمی یافتہ علماء بیٹھ کر اس پہ بات کرتے ہیں، اور
جن
وہ
کا تعلق پاکستان
جن
سے
کا
ہی
تعلق
ہوتا ہے مختلف
میجارٹی ٹائمز، بہت ہی اوقات میں ایسی ہے کہ وہیں یا مدرسوں سے فارغ علماء ہوتے ہیں یا جو پاکستان کے دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے، الازہر یونیورسٹی سے، جہاں سے تعلیم یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ اس بحث میں حصہ لیتے ہیں
جی۔
اور تیسری چیز جو ہے وہ فاٹا ریفارمس پہ ان کا، میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فاٹا ریفارمس کی کوریج پہ ہے۔ وہ جو ہمارے رپورٹر نے آج ان سے فاٹا جو انہوں کا سیل ہے وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کا، ان کے ہاں یہ بات جو ہے یہ فاٹا ریفارمس کی بہت وہ ان کو میرے خیال میں شکایت ہے۔ لیکن اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ فاٹا ریفارمس کے خلاف دو جماعتیں ہیں، ایک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے اور دوسرا پشتون جو نیشنلسٹ پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی۔ ہم ان دونوں کی ورژن لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دو پارٹی ہیں اور اس کے برعکس بہت ساری آوازیں ہیں جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں، ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے۔ فاٹا کے لیے جس فیوچر کا انتخاب ان دو پارٹیز نے کیا ہے، اس کے مقابلے میں
حمایت زیادہ نظر نہیں آ رہی پاکستان میں۔
پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا
ہوں، نشریات میں بھی ظاہر ہے یہ لوگ اتنے
آپ کے ہاں
پرومیننٹ نظر نہیں آتے۔
مرکزی حکومت میں جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ، خیبر پختونخوا میں حکمران ائتلاف جو ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف، اس طرح پختون نیشنلسٹ پارٹی جو ہے عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی، یہ آلموسٹ، اور پھر ساتھ یہ بھی قبائل سیاسی اتحاد، ساتھ ہی آپ وہ بھی رکھ لیں ذہن میں ٹرائبل لائرز جو کی فورم ہے ان کی، پھر قبائل سے جو ایم پیز ہے ممبرز آف پارلیمنٹ، وہ سب وہ ان اصلاحات کے حمایتی ہے جو پاکستان کے حکومت نے تجویز کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ زیادہ منہ ہے تو زیادہ ان کی وہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ کم ہے تو ظاہر ہے ان کے اگر
کم نظر آتے ہیں نشریات میں
جی. بھی کچھ
لیکن آپ نے جو ثبوت کی ایک بات کی ہے وہ ہم رحمت اللہ کاکر صاحب آپ کی سامنے رکھنا چاہیں گے. ڈیوا ریڈیو کے جو ایڈیٹر ہیں نفیس صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے الزامات تو لگائے ہیں ان نشریاتی اداروں پہ لیکن آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں اس کے اس میں دفاع میں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
گزارش یہ ہے جس طرح میرے بھائی نے فرمایا ہمیں تو احترام ہے, پریس کا انتہائی احترام ہے, پریس کی فریڈم کا احترام ہے. اور پھر ایک انہوں نے فرمایا کہ ہم جے یو آئی جو ہے وہ فاٹا ریفارمز کے خلاف ہے. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے, ہم کیسے فاٹا کی انٹرپریٹیشن کے خلاف ہیں؟ ذرا ہمارے مطالبے کو آپ اس انٹرنیشنل اس میں دیکھ لیجئے. اگر ہم کہتے ہیں کہ فاٹا کے لوگوں سے یہ تو پوچھا جائے کہ وہ خیبر پشتونخوا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے لیے ایک علیحدہ صوبہ چاہتے ہیں یا اسی سٹیٹس میں کچھ اصلاحات کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اب اگر ان کی رائے پوچھنا جو ہے یا اس پہ ایک ریفرنڈم کی بات ہو تو وہ کسی کو ناگوار گزرے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. ریفرنڈم کا کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے, جمہوری دنیا میں اسکاٹ لینڈ میں یہ ریفرنڈم ہوا ہے, سوڈان میں کرایا گیا ہے, انڈونیشیا نے خود اس تیمور کے اس پہ انڈر دی یو این امبریلا کرایا ہے, کریمیا پہ یہ ہوا ہے, ترکی میں یہ ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کشمیر پہ بھی یونائیٹڈ نیشنز نے ریفرنڈم کی حمایت کی.
آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ریفارمز, آپ کی جماعت جو ہے وہ ریفارمز کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریفرنڈم کروایا جائے اور اس کا جو نتیجہ ہو اس کے مطابق فیصلہ ہو.
خیبر پشتونخوا میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن اب تو آج کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے یقیناً ڈیوا کے دوستوں کے پاس بلکہ وائس آف امریکہ کے پاس ہوگی کہ قبائلی جو وہاں ایک جرگہ ہے یا قبائلی عوام ہے انہوں نے اپنے لیے ایک سپریم کونسل تشکیل دے دیے اور اس کی قیادت بھی اپنے پاس رکھی ہے.
ریفارمز کی بات جو ہیں اس پہ آپ کا جو موقف ہے آپ کی جماعت کا وہ تو آپ نے بتا دیا, اس کو کلیئر واضح بھی آپ نے کر دیا. لیکن اسلامی احکامات کا مذاق اڑانے کا جو الزام ہے ان ریڈیو سروسز پر اور پاکستان کی سالمیت اور دفاعی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا جو الزام ہے اس حوالے سے کوئی آپ نے ثبوت جو ہے ابھی تک پیش نہیں کیا. واپس آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن مشال ریڈیو جو ہے وہ بھی ان پشتو ریڈیوز میں شامل ہے جن کے خلاف آج جمعیت علماء اسلام جو ہے احتجاج کر رہا ہے, ان کے خلاف بھی یہی الزامات ہیں. مشال ریڈیو کے داؤد خٹک ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم داؤد خٹک صاحب.
السلام علیکم
جی. مشال ریڈیو کے آپ ایڈیٹر ہیں. داؤد خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہ جو الزامات لگے ہیں آج اس جے یو آئی ایف کی جانب سے احتجاج بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف, آپ لوگ دفاع میں کیا کہنا چاہیں گے؟
تھینک یو ویری مچ. وی ہیو اے ویری بریف کمنٹ. میں بہت مختصر بات کروں گا. ہمیں کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا اس حوالے سے ہم نے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں ہم کوئی کمنٹ بھی نہیں کریں گے. جو کچھ کہنا ہے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کے تھرو کہ ہم بیلنسڈ جرنلزم پہ یقین رکھتے ہیں اور جس طرح ہم شروع سے اپنا بیلنس جرنلزم اور اپنی آبجیکٹیو رپورٹنگ کر رہے ہیں ہم بالکل اسی سٹائل میں اپنی بیلنس جرنلزم اپنی آبجیکٹیو رپورٹنگ جاری رکھیں گے ارسپیکٹیو آف اینی گروپ کہ کوئی ہم سے ناراض ہو یا کوئی ہمیں داد دے. اینڈ دیٹس آل.
ٹھیک, بہت شکریہ داؤد خٹک صاحب آپ کا. ڈاکٹر تقی صاحب آپ اگر لائن پہ ہیں تو آپ ان ریڈیو اسٹیشنز میں بطور اینالسٹ کام کر چکے ہیں, آپ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں ان کے پروگراموں میں, آپ کی کیا انالیسس ہے اس حوالے سے ڈاکٹر تقی صاحب؟
میں اس پر اور آر ایف ای آر ایل مشال ریڈیو کے اوپر بھی میں کامنٹری کر رہا ہوں پچھلے آٹھ سال سے قریب قریب. اس میں حقائق جو ہیں وہ ریڈیو کے لوگ بیان کرتے ہیں, اس کے اوپر تبصرہ جو ہے وہ میرے جیسے مبصر اور جو مجھ سے اختلاف رکھنے والے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اس میں ہر قسم کی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے.
یہ بالکل واضح ہے, کوئی یوں نہیں ہے کہ ایک طرف کا پوائنٹ آف ویو بیان کیا جائے. اور جو میں اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ ڈیوا ریڈیو کے پروگراموں میں آیات ہائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک پروگرام میں نے مناسک کے حج پر کیا ان کے ساتھ, وہاں پر تو کوئی ایسی بندش نہیں تھی کہ مجھے کہا گیا ہو کہ بھئی آپ یہ آیات کی تلاوت نہیں کریں گے یا کریں گے یا یہ کہنا ہے آپ کو, کوئی اس قسم کی روک ٹوک نہیں ہے. کئی پروگرام ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں میں نے علماء کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے, سیاسی جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے اکابر ہیں جیسے سراج الحق صاحب, ان کے ساتھ کیا ہے, پنجپیر کے مدرسے کے جو محتمم ہیں ان کے ساتھ کیا ہے. تو یہ تو ایک دیکھیے انگریزی کی مثال ہے کہ ڈونٹ شوٹ دی میسنجر, یعنی قاصد کو مت ماریے. پیغام میں اگر کچھ مسئلہ ہے تو یہ تحقیق کیجئے کہ وہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے اور کن حقائق پر مبنی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جے یو آئی ایف کا بہت احترام ہے اور ان کی ہمارے خطے کے لیے بڑی قربانی ہے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج تک, لیکن اس طریقے سے کسی ریڈیو چینل کو غلط طریقے سے ٹارگٹ کرنا یہ نامناسب بات ہے. اور مولانا صاحب تو خود جو ہیں وہ دائی رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کے, ہم ان کے ساتھ ایم آر ڈی میں کام کر چکے ہیں اس زمانے میں کہ جب ضیاء کے دور کی خبریں لگی ہوئی تھیں, جے یو آئی ایف جو ہے وہ پیش تھی ایم آر ڈی کی تحریک میں. تو میرے خیال میں اس طرف جانا چاہیے, اس طرف رخ نہیں کرنا چاہیے. فاٹا کا مسئلہ ایک اپنی جگہ پر ہے اور اس کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں, جیسے کہ ابھی ٹکر صاحب نے کہا کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور جمعیت علماء کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے, عوامی نیشنل پارٹی اور دوسروں کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے. میں آپ کو مبصر کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام کی ہم نے کسی نہ کسی موقع پر حمایت بھی کی ہے اور کسی نہ کسی موقع پر ان پر
کرٹیسزم بھی کیا. بہت شکریہ آپ کا. داؤد خٹک صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں, نفیس ٹکر صاحب کے اور رحمت اللہ کاکر صاحب کے بھی. اور سامعین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب.
جی وعلیکم.
ڈاکٹر روہیل صاحب ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے, جیسا کہ ہمارے سامعین کو بھی پتہ ہے آپ کو بھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایشیا کے مختلف ممالک کے دورے پر ہیں. آج وہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا چین کا دورہ جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے اور ویت نام جو ہیں وہ اس کا ان کا آئندہ کا پڑاؤ ہوگا نیکسٹ. تو یہ بتائیے گا کہ بیجنگ کے دورے کو اگر ہم دیکھیں تو تجارت اور شمالی کوریا جو تھا وہ ایجنڈے پر سر فہرست تھا. کتنی کامیابی ہوئی ہے صدر ٹرمپ کو آپ کی نظر میں؟
میرے خیال میں
جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی
جی میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو کنٹین رکھا ہے اور انہوں نے بہت سارے ایسے مسائل نہیں اٹھائے جو پہلے وہ الیکشن کے دوران چائنا کے برخلاف یا چائنا کے ریفرنس سے جو باتیں کرتے رہے انہوں نے نہیں کی. ان کا زور میرے خیال میں نارتھ کوریا کے مسئلے کے اوپر تھا, تو اس سلسلے میں چائنا سے جو ان کی توقعات تھی وہ کافی حد تک ان کو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اس لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک ہی مسئلہ سامنے رکھا اور باقی چیزوں کو صرف نظر رکھا, جیسے کہ ٹریڈ پہ وہ پہلے نکتہ چینی کیا کرتے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ جو 250 بلین ڈالر کی جو اگریمنٹ ہوئے ہیں اس میں زیادہ فائدہ جو ہے وہ چائنا کا ہی ہے. اس میں گیس پائپ لائن پہ چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹ کریں گی اور وہ جو ہے وہ گیس چائنا کو الٹیمیٹلی جائے گی. تو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خام مال بھجوانے کے لیے اس میں تعاون چائنا سے کر رہا ہے. اور دوسرا بوسٹن میں سب وے کی تعمیر کے لیے جو گاڑیاں بنیں گی وہ چائنا سے بن کے آئیں گی. تو ٹرمپ جو مینوفیکچرنگ جابس کو لانا چاہتے تھے امریکہ, یہ صورتحال اس کے خلاف یا اس کے مخالف ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ نارتھ کوریا پہ امریکہ کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں کہ وہ چائنا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور امریکہ نارتھ کوریا کا کوئی فوجی حال کے علاوہ نہیں ہے. سفارتی سطح پہ امریکہ زیادہ اس میں لیٹیٹیوڈ نہیں ہے, تو وہ چائنا سے وہ کروانا چاہتے ہیں اور اس لحاظ سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ خوش ہیں چائنا کے رسپانس سے.
جی صدر اس بات کے بھی خواہاں تھے کہ وہ چین پر زور ڈالیں کہ وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں اور شمالی کوریا کو راضی کریں کہ وہ جوہری پروگرام کو ترک کر دیں, اس حوالے سے کوئی بریک تھرو؟
وہ متوقع نہیں ہے. نارتھ کوریا کی سروائیول جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیفنس کے اوپر ہے. اگر وہ ان کے پاس تو وہ نارتھ کوریا سے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے فوجی لحاظ سے, تو وہ کبھی بھی وہ نہیں چھوڑیں گے. اور وہ چائنا کے پے اسکیل سے بھی اوپر ہے, چائنا بھی ان کو وہ نہیں کہہ سکتا. چائنا یہ کوریا جو ہے وہاں سے امریکہ مداخلت یا امریکہ کی فوجیں وہاں سے نکل جائیں اور یہ سارا کورین پیننسولا جو ہے وہ ڈی نیوٹرلائز ہو جائے.
جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر روہیل صاحب, آئندہ اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, تھینک یو. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.